بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران اور یورپ کے تعلقات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین، معاشرتی زندگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی کچھ طاقتیں، کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا ہی اپنی عافیت ہے. چنانچہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کل اپنے ایک اہم خطاب میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ امریکہ کو چھوڑ کر، البتہ اسرائیل تو کوئی ملک نہیں، وہ تو ایک جعلی حکومت ہے، تو اس کا نام بھی نہیں لینا مناسب سمجھا، تو امریکہ کو چھوڑ کر ہم دنیا کے سبھی ملکوں کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعلقات رکھنے کے حق میں ہیں، خواہ وہ سرکاری سطح کے ہوں یا عوامی سطح کے یا ادیان و مذاہب کی سطح پر. یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا روز اول سے، یعنی 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے بنیادی موقف اور اصول تھا. لیکن اسلام دشمن، یا یوں کہا جائے کہ اسلام سے آر اور بیزاری کا اظہار کرنے والی بظاہر یورپی حکومتیں بار بار مختلف بہانوں سے اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور طرح طرح کی سازشوں اور طرح طرح کے دباؤ استعمال کرتے رہے. کبھی کسی بہانے سے اس پورے 35-36 برس کے عرصے میں اپنے سفارت خانے بند کرنے کی دھمکی دی، یا اپنے سفیروں کو بلایا، یا کبھی کسی بہانے سے ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار اس وقت کے ایران کے صدر جناب ہاشمی رفسنجانی نے یہ کہا تھا، جب ایک وقت میں تقریباً یورپ کے 8 ملکوں نے اپنے سفیروں کو ایک بے بنیاد بہانے کے تحت ایران سے واپس بلا لیا تھا، تو رفسنجانی صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ اسلامی جمہوری نظام ایک تنومند درخت کے مانند ہے، اگر اس پر 8 چڑیاں آ کے بیٹھ جائیں تو نہ ان کے بیٹھنے سے کوئی اثر ہوتا ہے، اور اگر وہ اڑ جائیں تو نہ ہی ان کے اڑنے سے کوئی اثر ہوتا ہے. بہرحال ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی 14 جولائی کو وینا ایٹمی معاہدے کے بعد. وہ مغربی طاقتیں، وہ یورپی حکومتیں اور ممالک جو اسلامی جمہوری ایران کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں عائد کیے ہوئے تھیں اور طرح طرح کی پابندیاں عائد کرنے کی مسلسل دھمکیاں دے رہی تھیں، جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا ایک ریلا، ایک سیلاب ہے یورپی وفود کا جو مسلسل اسلامی جمہوری ایران کی تعریف طرف امڑتا ہوا چلا آ رہا. ظاہر ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پورے عرصے میں نقصان کس کا ہوا، ایران کا یا یورپی حکومتوں کا، جنہوں نے امریکی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایران کے وزیر خارجہ نے کہیں دورہ کیا، کسی خطے کا دورہ کیا، تو اپنے علاقائی ملکوں کا، اپنے پڑوسی ملکوں کا، لیکن یورپ کے وفود مسلسل اور مرتب اور آئے دن ایران کا دورہ کر رہے ہیں، اور مختلف سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدانوں، خاص طور پر اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے اور بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. لیکن بہرحال جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا اپنے بارہا ارشادات میں کہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو برقرار کرنے یا انہیں فروغ دینے میں بھی ہمیں دقت اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ابھی جو آسٹریا کا وفد آیا تھا، آسٹریا کے صدر آئے تھے، اس نے جو رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی، تو اس میں آپ نے فرمایا واضح طور پر کہ یورپ کی یہ پالیسی کہ وہ ایران کے خلاف اس نے امریکہ کی پالیسیوں کی پیروی کی اور امریکہ کی آواز میں آواز ملائی، یہ غیر منطقی تھی. لیکن جو یہاں پر سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اب ان عرب ملکوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مغربی ذرائع ابلاغ یا مغربی حکومتوں کے ایرانوفوبیا کے پروپیگنڈے میں آ کر بلا وجہ ایران سے، جو ہمیشہ اپنے دوست اور ہمسائے ملکوں کے ساتھ دوستی اور برادری و بھائی چارے کا ہاتھ بڑھاتا رہا ہے، اس سے دور ہونے کی انہوں نے کوشش کی. بہرحال یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
تہران ایک بار پھر یورپی سیاسی، اقتصادی اور تجارتی وفود کا میزبان رہا ہے۔ گزشتہ دنوں آسٹریا کے صدر ہائنس فشر، جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ لوبو میر اور اسپین کے وزیر خارجہ خوزے مانوئل گارسیا اپنے اپنے ملکوں کے اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفود کے ہمراہ ایران آئے، اور انہوں نے تہران میں اپنے قیام کے دوران اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے دو طرفہ معاملات پر بات چیت کی۔ صدر حسن روحانی نے آسٹریا کے صدر ہائنس فشر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہی سے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور مستقبل میں بھی تہران اور ویانا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ آسٹریا کے صدر ہائنس فشر نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے، اور ہم عالمی معاملات اور مسائل کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ صدر ہائنس فشر نے تہران میں ایرانی اور آسٹریائی تاجروں کے ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور ویانا کے درمیان سیاسی رابطوں کے فروغ کے نتیجے میں اقتصادی لین دین میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے سیاسی موقف کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسپین کے وزیر خارجہ کی قیادت میں تہران کا دورہ کرنے والے اعلیٰ سطحی وفد نے تہران میں ایرانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں باہمی سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ہسپانوی وفد میں وزیر خارجہ خوزے مانوئل گارسیا کے ساتھ وزیر تعمیرات کے علاوہ ہسپانوی تاجروں اور صنعتکاروں کا بھی ایک وفد ایران آیا۔ ایران اور اسپین نے تیل اور گیس کی صنعت میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے بارے میں ایک دوسرے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور تجارتی وفد نے بھی گزشتہ دنوں ایران کا دورہ کیا اور مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے منصوبوں پر بات چیت کی۔ جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ لوبو میر کا کہنا تھا کہ ایران ایک عظیم اور تاریخی ملک ہے اور علاقائی اور عالمی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والی جوہری مفاہمت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک سمجھتا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایران کے عالمی کردار میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی مشارکت کے بغیر علاقائی اور عالمی مسائل کی پیچیدہ گتھیوں کو آسانی کے ساتھ سلجھایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ویانا میں ہونے والے ایٹمی اتفاق رائے کے نتیجے میں ایک جانب ایران اور یورپی ملکوں کے درمیان تعلقات کے نئے باب کا اضافہ ہوا ہے، تو دوسری جانب ایران کی جیو پولیٹیکل پوزیشن نیز بے بنا سیاسی، اقتصادی اور تجارتی گنجائشوں کے سبب یورپی ممالک ایران کو خاص اہمیت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایران اور یورپ کے تعلقات حالیہ برسوں کے دوران انتہائی نشیب و فراز سے گزرے ہیں اور ان کے درمیان متعدد معاملات پر اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے بعد پیدا ہونے والا عالمی ماحول ایران اور یورپ کو سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون اور اشتراک عمل کی جانب قدم آگے بڑھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم
ڈاکٹر صاحب۔ 14 جولائی کے بعد یورپی ملکوں کے وفود کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو ایران آ رہا ہے۔ آپ اگر گنانا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اچھا خاصا ٹائم اسی میں گزر جائے گا۔ جتنے نامور ممالک ہیں یورپ کے، سب کے اعلیٰ سطحی وفود ایران آ چکے ہیں، کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے کہا رفت سنجانی کی بڑی خوبصورت ایک بات کی، میں بھی اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کروں کہ آج کل یہ جو فوج در فوج لشکر آ رہے ہیں ایران میں، تو ایک تجزیہ نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ امریکہ ان سب کو بلا کے ایران کے خلاف بریفنگ دیتا تھا، اب برعکس ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو بھی ڈیلیگیشن کسی ایرانی رہبر سے لے کے نیچے تک ملتا ہے تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ امریکہ نے آپ کو پھنسا دیا ہے اور اب آپ مجبور ہو کے آئے ہیں۔ یعنی ایک اس لحاظ سے یہ بات، یعنی بعض تجزیے یہ بھی ہیں کہ باقاعدہ جیسے امریکہ کے خلاف بریفنگ کا ایک پورا جو ہے وہ بازار گرم ہے یہاں پہ، یورپی آتے ہیں اور ان کو ایران کے حکام جو ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں اور وہ واپس اپنا چہرہ لٹکا کے امریکہ کے عنوان سے کہ امریکہ نے ہمیں کتنا ذلیل کیا کہ آج ہمیں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے یہ سننا پڑتا ہے کہ تمہیں امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 1989 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے عنوان سے جب یہ فتویٰ دیا تو اس وقت یہ سارے یورپی ممالک اپنے سفارت خانے بند کر کے چلے گئے۔ تو جب کچھ لوگوں نے جا کے امام سے کہا کہ یورپی جا رہے ہیں، تو امام نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، انہوں نے خود بخود واپس آنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک سال کے اندر اندر یہ سارے یورپی ممالک, یعنی چوری چھپے جیسے کہتے ہیں, ایک چھپ کے پہلے آتا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے, سب نے آ کے دوبارہ اپنے سفارت خانے کھول لیے. لہٰذا یہ ایک بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ایران اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی. ایک بات جو میں اس میں وہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کی جو مروجہ اصطلاح ہے, میں ان دوروں کے تناظر میں آپ سے بات کروں گا, اس مروجہ اصطلاح میں کسی ملک کی خارجہ پالیسی بنیادی طور پہ اس کے مفادات کے گرد گھومتی ہے. نظریاتی ریاستوں کی بات نہیں کر رہا میں, اگر مثلا اسلامی جمہوری ایران کی بات کروں تو شاید یہ بات 100% صادق نہ آئے, چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوری ایران فلسطین کے عنوان سے اپنے موقف میں تبدیلی لائے تو اس کے بہت سارے مفادات جو سیاسی اور معاشی ہو سکتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایران نے کبھی بھی اس مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن عالمی سیاست میں جو پولیٹیکل سائنس کی جو اصطلاح ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی کو اپنے مفادات کے دائرے میں بناتا ہے. تو اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یورپی ممالک کو اپنے مفادات کی خاطر ایران بالآخر واپس آنا پڑا ہے. ایران ایک ظاہراً اچھی بات نہیں ہے, یعنی اس کو ہم ایک لحاظ سے رہبر کی طرف سے بھی اور حکام بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ ایران ایک کنزیومر سوسائٹی بن جائے, لیکن بہرحال ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہے کہ جو اقتصادی لحاظ سے یورپ مجبور ہے کہ اس کے ساتھ رابطے رکھے اپنی مارکیٹ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. یعنی یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہیں وہ ایران کے مفادات نہیں, ان یورپی ممالک کے مفادات اس میں ہیں کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات رکھیں, اپنے اسٹیٹ کے, ان کے عوام کے, ان کے اقتصادی مسائل جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ. پھر دوسری طرف سے دیکھیں کہ پوری انہوں نے کوشش کی, آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے خطے کے اندر بھی اور عالمی سیاست میں بھی نہیں کر سکے. خطے کے اندر اس وقت مشرق وسطی کے اندر بالخصوص ایران کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ایران اس وقت ایک کی رول پلے کر رہا ہے, اور اگر یورپ بھی چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس خطے کے اندر اچھے انداز سے اپنی کوئی آئندہ کی پالیسی بھی نافذ کرے تو ایران کے بغیر اب نہیں کر سکے گا. لہذا سیاسی لحاظ سے بھی مجبور ہے, اقتصادی اس کی اپنی مشکلات. دیکھیں یہ سینکشنز اپنی جگہ پہ ہیں, سینکشن ہمیشہ دو دھاری تلوار ہے, اس کو ایک دھاری نہیں ہے کہ یہ صرف ایران کو اس میں نقصان پہنچایا. البتہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایران کے فائدے میں رہا, یہ سینکشنز, یہ جتنی ترقی ہوئی ہے اس عرصے میں فیلڈس کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے, اس لحاظ سے چلے ہم اگر مان لیتے ہیں جو عالمی تجزیہ نگار بعض کہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی لحاظ سے نقصان پہنچا, تو یہ دو دھاری تلوار تھی. یورپی ممالک کا کتنا بزنس ڈسٹرب ہوا, یہی وجہ ہے کہ ابھی جو بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا ہے کہ ابھی 5+1 کے ساتھ مذاکرات یعنی اینڈ پہ نہیں پہنچے تھے تو فرانس کے اعلی سطحی وفد جو ہے وہ ایران پہنچ چکا تھا. یعنی وہ فرانس کو جو وہاں بھی مشکلات پیدا کر رہا تھا, لیکن جو ہی معاملہ تھوڑا سا صاف ہوا فوراً سب سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچ گیا. اس کے بعد جو ایک قطار لگی, ایک صف ہے کہ جو آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا, آپ نے بھی اشارہ کیا, تو یہ ذہن میں رہے کہ ایران اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور اس بنیاد پہ اس نے اپنے آپ کو منوا لیا کہ ایران کے بغیر نہ عالمی سیاست میں اس وقت کوئی بڑا رول پلے کر سکتا ہے اور نہ خطے کی سیاست, تو بالکل اس وقت ایران کے اس پہ پاس ہے. اور ایران نے اور ان عرب ممالک کو خاص کر, یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا شرمندگی کی یعنی ایک پوزیشن آ گئی ہے کہ یہی یورپی یہی امریکنز جا کے ایک عرب ملک کو انہوں نے ایران سے ڈرایا ہے, ایران یہ ہے ایران وہ ہے. نا کہ ایران کی خارجہ سیاست میں کبھی جو ہے وہ جارحیت تھی نہیں, لیکن اس کو ایسے بنا کے پیش کیا گیا, ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایسے بنا کے پیش کیا گیا جیسے پہلا حملہ ہی عربوں پہ ہوگا, جبکہ ایران کی پالیسی میں اصل میں ایک ہمسایہ ملک ہونا, عرب ملک ہونا, پھر اس سے سب سے زیادہ مسلمان, یہ مسلمان ممالک ہیں. ایران کے اندر یہ سوچ بھی نہیں ہے ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرنے کی. لیکن بہرحال امریکہ نے جو کام ایران کے خلاف عرب ملکوں میں کیا تھا, اب ایران تہران کے اندر امریکہ کے خلاف یورپی ممالک سے وہی بات ہو,
ظاہر ہے کہ وہ حقیقت بیانی ہو رہی ہے.
جی حقیقت بیانی ہو رہی ہے.
جی ناظرین چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب جاوید جمیل صاحب. السلام علیکم جناب. جاوید جمیل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت پابندیاں آئے تھیں ایران پر اور ایک طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ایران کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے رکھ دیں گے, تو ایران اس وقت بار بار یہ کہتا تھا کہ پابندیوں سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ یورپ اور ان ملکوں کو ہو رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں. اب 14 جولائی کے بعد جو صورتحال ہے اور جس طرح سے یورپ کا کوئی بھی بڑا ملک ایسا نہیں بچا ہے جس کے اعلیٰ سطحی وفد نے تہران کا دورہ نہ کیا ہو. تازہ ترین جو ابھی دورہ انجام پایا ہے وہ آسٹریا کے صدر کا تھا. جرمنی ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، اٹلی ہو، کوئی بھی بچا نہیں. تو یہ جو مسلسل دورے ہو رہے ہیں یہ ایران کے اس دعوے کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتے کہ ہم سے زیادہ یورپ کو نقصان ہو رہا.
جی بالکل بالکل طے شدہ بات ہے. چونکہ جیسا ابھی کہا جا رہا تھا کہ جب سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف آیت اللہ خمینی کا فتویٰ آیا اور اس کے بعد میں جس طریقے سے یوروپین ممالک نے ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد میں زیادہ نقصان انہیں ہوا اور حالات یہ ہوئے کہ ایک زمانہ تھا کہ یوروپین یونین میں اور ایران میں جو تعلقات تھے ان میں یوروپین یونین سب سے اوپر تھا, اس کے بعد میں کسی اور ملک سے اقتصادی تعلقات تھے. لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ چائنا سے ایران کے تعلقات کہیں نمبر ون پر آ گئے, اس کے بعد میں پھر یو ای سے, ٹرکی سے, ان کنٹریز سے تعلقات کہیں زیادہ بڑھ گئے اور یوروپ بہت پیچھے چلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بالکل یوروپ انتظار میں تھا کہ کب کسی طریقے سے نیوکلیئر ٹریٹی ہو اور وہ فوراً کے فوراً ایران سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں, اور یہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک رش لگا ہوا ہے, یہاں تک کہ جب یورپین یونین کے فورن سیکرٹری جب آئے ہیں تہران میں شروع ہی کے اندر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 28 یورپین ممالک کے مینڈیٹ کے ساتھ آ رہا ہوں, انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ میں تعلقات, اقتصادی تعلقات کے بغیر یوروپ کے اقتصادی حالات نہیں سدھر سکتے. یوروپ جس حالات سے گزر رہا ہے, یوروپ میں ایک اکنامک کرائسس ہے جسے یوروزون کرائسس بھی کہا جاتا ہے, اور وہ کرائسس کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو موجودہ ریفیوجی کرائسس ہے اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں اس سے ہے. وہ کوئی انسانی ہمدردی کے اندر ان کو اپنے گلے سے لگا رہے ہوں یہ بات نہیں ہے, بلکہ ان کو اس ریفیوجی کرائسس میں بھی اپنا لانگ ٹرم اکنامک بینیفٹس نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد میں ان کے لیے یہ اس موقع کی تلاش میں تھے اور یہ موقع ان کو فوراً جیسے ہی ہاتھ آیا تو ایک کے بعد ایک وفود ایران آنا شروع ہو گئے, اور صرف وفود نہیں آتے تھے بلکہ ان کے ساتھ میں باقاعدہ جتنی ان کی بڑی بڑی کمپنیز کے نمائندے تھے وہ وہاں پر آتے تھے, اور ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ایران کے ساتھ میں تعلقات کرنے کے بعد میں کتنا بڑا فائدہ ان کو پہنچنے والا ہے. اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2020 تک تقریباً ایک ارب یوروز کا کاروبار ایران اور یورپین یونین کے درمیان ہو جائے گا. تو یہ حالات, اور چونکہ یوروپ زیادہ نقصان میں تھا, یوروپ کے پاس میں کچھ چارہ نہیں ہے سوائے اس کے, ایران کے پاس میں تو اور آلٹرنیٹیوز موجود تھے لیکن یوروپ کے پاس میں بہت زیادہ آپشنس نہیں ہے, ان کے اکنامک کرائسس اتنا بڑھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ان کو ہاتھ آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ میں تعلقات بہتر کرنے سے. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایران کے یورپین یونین اور امریکہ میں ایک زبردست قسم کا ایک یعنی مفادات کا ایک بالکل اپوزیشن پیدا ہو گیا ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کانگریس سپورٹ نہیں کرتی, حالانکہ اس کے امکانات نہیں معلوم ہوتے چونکہ امریکہ میں بھی یہ دباؤ وہاں کے اقتصادی جو ایکسپرٹس ہیں اور وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ امریکن گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے جلدی نہیں کی تو امریکہ بہت پیچھے رہ جائے گا, یوروپ بہت آگے چلا جائے گا. گویا امریکہ اور یوروپ میں بھی ایک قسم کی رائیولری, ایک قسم کی سبقت لینے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور امریکہ کے جو بزنس مین ہیں وہ پریشان ہیں اس بات سے کہ امریکہ دیری کر رہا ہے, کانگریس ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ادھر یوروپ ایک بڑی تیزی کے ساتھ میں اس سلسلے میں آگے بڑھ گیا. اور یہاں تک ان کو خدشہ ہے کہ اگر کہیں کسی وجہ سے کانگریس کی طرف سے اپروول نہیں بھی آتا تو یورپین یونین اب دوبارہ ایران کے خلاف کسی سینکشنز کو برداشت نہیں کرے گی, اور یہ بات واضح طور پر یورپ کے بہت سارے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اب امریکہ ایسی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے. تو اس کے جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اس کے پولیٹیکل سیاسی امپلیکیشنز ہیں وہ بھی بڑے دور رس ہونے والے ہیں. اب امریکہ ایران کی یہ اس کو میں پولیٹیکل ایک سیاسی کامیابی سمجھوں گا اور ایک مارکہ ہے کہ اس نے یوروپ اور امریکہ کے درمیان بھی ایک خلیج پیدا کر دی ہے.
بہت شکریہ.
چنانچہ یورپین یونین کا پورا کا پورا جو ایک سوچنے کا جو طریقہ ہے, ایک انداز فکر ہے, وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور وہ ہر ممکن یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران سے تعلقات بنیں, اور یہ تو امریکہ کی اس میں کیا کہوں, ان کی بدقسمتی کہوں یا ان کی پوری سیاسی ٹوٹل پولیٹیکل فیلئر کہوں کہ انہوں نے جتنی بھی لڑائیاں مڈل ایسٹ کے اندر لڑی ان لڑائیوں کے نتیجے کے طور پر حالات اس کے برعکس کہ ایران کے خلاف جاتی ایران کے فیور میں ہوتے چلے گئے. آج عراق کی حکومت, آج افغانستان کی حکومت, آج علاقے کی بہت ساری حکومت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایران کے قریب ہیں اور ایران کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یورپین یونین کو تو اس میں بے انتہا فائدہ ہونے والا ہے, ان کو اگر وہ ان کو انرجی کی سپلائی ایران سے حاصل ہوگی تو ان کا بہت اپنا ایکسپورٹ جو ان کے انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں, ان کے کار کے اسپیئر پارٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ان کی ضرورت ایران کو ہے تو ان کو وہ منتقلی ہو جائے گی, اور یوروپ کا جو اپنا اکنامک کرائسس ہے اس سے باہر نکلنے میں ان کو کافی حد تک مدد ملے گی.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے آسٹریا کے سر سے ملاقات میں جو پچھلے 35-36 سال کی جو پالیسی رہی یورپ کی اس کا جائزہ لیتے فرمایا کہ امریکہ کی پالیسیوں کی پیروی کرنے پر مبنی جو یورپ کی پالیسی تھی, یعنی امریکہ کی آواز میں آواز ملانا ایران کے خلاف, وہ ایک غیر منطقی پالیسی تھی. البتہ انہوں نے آسٹریا کو مستثنی کہا کہ آسٹریا کا رویہ
قدرے بہتر
تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں اس طرح کی جو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یورپ, یورپی یونین, یورپی ملکوں میں کچھ شعور و بیداری یا کچھ آگہی پیدا ہوگی آپ کے خیال میں؟
یہ دیکھیں, یہ تو کئی حوالوں سے وہ اس مسئلے میں الجھ گئے ہیں. یعنی اس وقت جو 5+1 کے جو مذاکرات تھے اس کے بعد کی صورتحال ہے, پھر یہاں کے جو ان کے دورہ جات ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ایک عالمی سیناریو بن رہا ہے اس میں بہرحال یورپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی, چونکہ انہوں نے یہ 20-25 سال اپنے ضائع کیے ہیں. یعنی ان کے بھی اکانومسٹ جو کہتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ کیا, تو امریکہ نے آپ کے لیے کیا کیا؟ یعنی امریکہ خود جو اس وقت اکانومک اس کرائسس میں پھنسا ہوا ہے, اور اگر نہ بھی پھنسا ہوا فرض کریں تب بھی اس نے یورپ کے لیے کیا کچھ نہیں ہے, یورپ سے لیا ہے یورپ کو دیا کچھ نہیں ہے. یعنی اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ کے سوچیں, کنسیڈر کریں اپنی پورے 30-35 سالہ جو ان کی ایران کے ساتھ مخاصمت کا جو انہوں نے سلسلہ رکھا, تو اس میں واضح طور پہ پردہ محسوس ہوگا کہ یورپی یونین کو نقصان ہوا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی بھی ملک کبھی بھی اپنے مفادات کے خلاف نہیں کام کرتا, الا یہ کہ اس کو یا تھریٹ کیا جائے یا اس کو بہتر مفادات دکھائے جائیں. امریکہ نے یوں سمجھے کہ انہیں تھریٹ کیا, مفادات تو دے نہیں سکا, اب تھریٹ کے عنوان سے جب وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اب یورپی یونین کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, لہذا تھریٹ بھی کرامت نہیں ثابت ہوگی. اب مفادات کی بات ہے, اب دیکھنا ہے یہ جنگ ہے, امریکہ کیا مفاد دے سکتا ہے ان کو, اور یورپی یونین ایران کے قریب آ کے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور جو ابھی ظاہراً صورتحال لگ رہی ہے یورپی یونین کے جو جسے کہتے ہیں برین, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی دو بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, یورپی یونین کے پیچھے ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے پیچھے ایک پورے جو ہے وہ ایک برین ہے کہ جو آئندہ کے لیے پلان کرتا ہے. یہ جو فوج در فوج ایران میں آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ دو ملکوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, اس کے پیچھے وہ ایک انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا. اور ویسے بھی دیکھیں اب آئندہ کی جو اقتصاد ہے وہ ایشیا کی طرف آ رہی ہے, اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں تب بھی یہ ممالک مجبور ہیں کہ ایران کے ساتھ اچھے رابطے رکھیں, کیونکہ ایشیا کے اندر ایران اب اپنی ایک پوزیشن بنا چکا ہے, اور بہت سارے ایسے جو اس وقت عالمی علاقائی جو خطے کے ادارے بن رہے ہیں, جو مختلف اس طرح کے جو الائنس بن رہے ہیں, اس میں ایران کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. لہٰذا اقتصادی, سیاسی, حتیٰ سماجی عنوان سے بھی بعض مسائل میں یورپی یونین کی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کو چھوڑ کے ایران کا انتخاب کرے. ایسا ایران کا انتخاب ایک ملک کا انتخاب نہیں ہے, ایک پورے ایک سوچ کا انتخاب ہے. یعنی ایک طرف خالصتاً آپ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ایک طرف آپ ممکن ہے مساوی بنیادوں پہ کر سکیں. یعنی انگلینڈ کے سابقہ وزیراعظم کے بارے میں کیا کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ مثلاً بش کا فلاں ہے اور بش کا مثلاً, اس انداز سے جب آپ ڈکٹیشن قبول کرنے لگیں, اور یورپی یونین کی اپنی ایک حیثیت ہے, یعنی وہ اس کی سیاست, اس کا ماضی اگر دیکھیں, یورپی یونین امریکہ کے مقابلے میں ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں تھا, لیکن اس نے کیا کہ اپنے آپ کو امریکہ کے گود میں ڈال دیا, اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ واپس آ رہا ہے. یہ جو ریوائیول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. ان کو اپنے اقتصاد کو بچانا ہے, انہوں نے اپنے آئندہ کی نسلوں کو بچانا ہے, اور اس بنیاد پہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں. یہ کوئی ہنگامی فیصلہ نہیں ہے کہ فوری انہوں نے ایران کی طرف رخ کیا ہے.
ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار جناب جاوید جمیل صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہی مغرب جو ماضی میں بھی اور شاید آج بھی وہ باز نہ ہے علاقے کے ملکوں کو، جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر، ان کو ایران کی طرف سے ڈراتا رہا، ایرانو فوبیا پھیلاتا رہا، لیکن 14 جولائی کے بعد آپ دیکھیں ایران کا رویہ دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے جو سب سے پہلا دورہ کیا وہ انہیں عرب ملکوں کا دورہ کیا، قطر گئے، کویت گئے وغیرہ وغیرہ، یورپ کا دورہ نہیں کیا. دوسری طرف یورپ والے خود آئے ایران کی طرف، تو کیا اب یہ عرب ملکوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جو مغرب کل تک ہمیں ایران سے ڈرا رہا تھا اب وہی دوڑ کے ایران کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟
جی، عرب ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے بے شک، لیکن عرب ممالک کے سربراہان کے حالات یہ ہیں کہ وہ جس طرح یوروپ امریکہ کی گود میں بیٹھا تھا وہ ان سے زیادہ امریکہ کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو تو عقل بھی امریکہ دیتا ہے، ان کو صبح شام کب سونا ہے اور کب جاگنا ہے یہ ساری ہدایات امریکہ سے آتی ہیں، تو چنانچہ وہ سارے کام امریکہ کے اشارے پر کرتے ہیں. ان کو یہ اندازہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ فائدہ اگر عرب ممالک کو ہو سکتا تھا تو ایران کے ساتھ میں بہتر تعلقات کی وجہ سے ہو سکتا تھا. جو بات آپس میں مسلم ممالک کے درمیان، خاص طور پر ایران اور عرب ممالک پڑوسی ممالک ہیں، ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، ان کے مذہبی رشتے ہیں، ان کے سیاسی رشتے اگر اسی طرح برقرار رہتے تو اس کا فائدہ عرب کو بھی ہوتا اور مسلم ممالک کو تمام کو ہوتا، لیکن عرب ممالک کے سربراہان کی یہ تمام تر بے وقوفیاں اور احمقانہ جو ان کی سیاست ہے، اس نے پورے علاقے کو جس طرح تباہ و بربادی کے بالکل اس کے ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے وہ تنہا تو ذمہ دار ہیں. اب کیا حالات انہوں نے اپنے تمام ممالک کے اندر، سیریا میں ان کا کس طریقے سے عمل دخل رہا اور کس طریقے سے سیریا میں سیویلین وار، یعنی امریکہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ جب افغانستان اور عراق میں امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی بھی جنگ اپنا کچھ نہ کچھ نقصان دیے بغیر نہیں جاتی، امریکہ کا کئی ٹریلین ڈالر خرچ ہوا، اس کے علاوہ کئی ہزار امریکی مارے گئے، تقریباً 50,000 امریکی مفلوج ہو گئے، تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ اب عرب ممالک کے اندر خانہ جنگی پیدا کی جائے. اس کے لیے وہ ساری کوششیں اس میں لیبیا کے اندر، ایجپٹ کے اندر، پھر شام کے اندر، ان عرب ممالک کے سربراہوں کو یہ عقل نہیں آئی، ان کو یہ شعور نہیں تھا، ان کی فکر اس حد تک بلند نہیں تھی کہ وہ امریکہ کی اس پوری پالیسی کو سمجھ سکتے، تو چنانچہ وہ آج تک بھی امریکہ کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں، اور اب انہیں عقل آ جانی چاہیے، اور اگر ان کو عقل آتی تو وہ یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا. تو وہ لیکن مسئلہ بڑا یہ ہے کہ امریکہ نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا ہے کہ ان کو خطرہ اسرائیل سے اتنا نہیں ہے جتنا ایران سے ہے، چنانچہ ان کے سامنے اسرائیل کو خطرہ بنا کر پیش کرنے کے بجائے وہ امریکہ کو خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اسرائیل کتنی بڑی نیوکلیئر پاور ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ڈرا گیا کہ اگر کہیں ایران نیوکلیئر پاور بن گیا تو وہ سب سے پہلے سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. تو چنانچہ عرب ممالک کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں چونکہ نہ تو وہاں جمہوریت ہے، ان کو ایک ورثے کے اندر ان کو مملکت ملتی ہے، اور ان کے اندر ذہنی شعور ان کا بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کو سیاسی شعور ان کے اندر بالکل ہے نہیں، اور وہ اس معاملے کے اندر پوری کی پوری طرح امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں، امریکہ کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ان کو عقل آ جائے، اگر ان کو شعور اب بھی آ جائے تو یہ پورے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی فائدے کا سودا ثابت ہو سکتا ہے. امریکہ کو الگ تھلگ یورپین یونین نے تو کرنا شروع کر دیا ہے، اگر عرب ممالک کی عقل میں یہ بات آ جائے تو امریکہ بالکل الگ تھلگ پڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد میں جو اس کی یہ پالیسی رہی ہے ہیجمنی کی کہ پورے ورلڈ کو اپنی اکنامک ٹیرورزم سے اور اپنی جنگوں سے اور خانہ جنگی پھیلا کر جو پورے دنیا کے اوپر ایک قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس پالیسی کا زبردست اس کو کمبیٹ, اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن عرب ممالک کے اندر یہ شعور پیدا ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ شعور اس لیے پیدا نہیں ہو پاتا کہ وہ جس میڈیا کو ایکسپوزر ان کو ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے سربراہان کی گفتگو سنتے ہیں, یا ان کو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کی بنیاد پر عوام وہاں پر سوچتی ہے. ان کو کبھی شیعہ سنی کا معاملہ پیدا کر کے ان کو ڈرا دیا جاتا ہے, مختلف قسم کے سیکٹیرین کلیشز پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ علاقے میں, چونکہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر سنی اور شیعوں کے درمیان اتحاد ہو گیا تو ان کے لیے پھر سروائیو کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, ان کے اپنی پالیسیوں کا سروائیول بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس مسئلے سے دوچار ہو کر وہ مستقل ایک تاثر دینے کی کوشش کی, ہمیشہ سے کی, کہ جیسے گویا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب نہیں تھا بلکہ شیعہ انقلاب تھا. تو یہ شیعہ سنیوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش عراق میں بھی کی جاتی ہے, سیریا میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بشار الاسد جو چونکہ شیعہ ہے اس لیے ایران کے تعلقات قریبی ہیں. تو یہ ان 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 عرب ممالک کو جب تک یہ عقل و شعور پیدا نہیں ہوگا, اور میرے خیال سے اب یہ ذرا سا اور ٹھوکرے کھائیں گے, اس کے بعد میں ان کو یہ شعور آئے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ان کو شعور آ جائے تو یہ علاقے کے لیے بہت اچھی بات ہوگی, بہت عمدہ بات ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان قریب بہت جلد اس کے امکانات ہیں.
بہت شکریہ, میں برادروں کا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھنے والا تھا, لیکن ایک جملہ جاوید جمیل صاحب کی گفتگو میں الگ تھلگ کا آ گیا. اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایران کو الگ تھلگ کر دیں گے امریکہ کی طرف سے, مغربی ملکوں کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ الگ تھلگ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی جو ایران کا جو اصول تھا فلسطینی عوام کی حمایت کا, اس کی بنیاد پر ظاہر ہے سب سے زیادہ ایران پر دباؤ ڈالا تھا مغربی طرف سے, امریکہ کی طرف سے. ایران تو اپنے اصول سے دست بردار نہیں ہوا. اس 14 جولائی کے بعد بارہا رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فلسطینی عوام کی, شام کے عوام کی, یمن, بحرین یا دنیا کے تمام مظلوم عوام کی ہم حمایت جاری رکھیں گے. تو ایران تو اپنے موقع پر قائم ہے. اس کے باوجود اب یورپ والے جو ایران کے ساتھ تعلقات برقرار کر رہے ہیں, تو الگ تھلگ کون ہوا, امریکہ, اسرائیل یا ایران؟
یہ تو 2+2=4 والی بات ہے جب, اس پہ زیادہ کیا بات کی جائے. جب وہ فوج در فوج آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے موقف پہ نظر ثانی کی ہے. اور البتہ یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ منفرد ہونا اور الگ تھلگ ہونا, یعنی اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی منفرد پالیسی کو برقرار رکھا ہے. کہیں پہ اگر اس بنیاد پہ الگ تھلگ بھی ہوا ہے,
اپنی
حیثیت منوائی ہے. یعنی دیکھیں, اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں کہ اس وقت بھی جو یورپ, چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو, اور اگر اس کا تین چیزوں پہ بدستور ایران اور ان سے اختلاف رہے گا, یعنی وہ جو سوچ ہے نا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, مثلا ڈیموکریسی کے عنوان سے, دہشت گردی کی تعریف کے عنوان سے, اور ہیومن رائٹس کے عنوان سے, یہ تین ایسے موضوع ہیں کہ جس میں اسلامی جمہوریہ ایران واقعی منفرد ہے. منفرد بھائی میں نے کہ اصل چیز, اصل جمہوریت کا قائل ہے, حقیقت میں جو ہیومن رائٹس ہیں, انسانی حقوق ہیں, ان کا قائل ہے. اور دہشت گردی کے عنوان سے بھی اس کو یہ پالیسی نہیں ہے کہ اے اور بی اور یہ اچھے دہشت گرد اور یہ برے دہشت گرد ہیں. یعنی ان تین چیزوں کو اگر دیکھیں تو جو ان پہ متفق ہو جائے گا نا کہ صحیح ڈیموکریسی کیا ہے, صحیح ہیومن رائٹس کیا ہیں, اور دہشت گردی کو کیسے خاتمہ کرنا ہے, تو یہ چیزیں قریب آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی ابھی جو الگ تھلگ والی آپ بات کرتے ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس چیز کو اب دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے کہ ہیومن رائٹس کا وہ تصور جو یورپ پیش کرتا ہے یا جو امریکہ پیش کرتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے, وہ خالص طور اپنے مفاد کے لیے پیش کرتا ہے. جہاں اس کے مفادات ہوں وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلنس ہو جاتی ہے, لیکن اگر بحرین میں ہو تو وائلنس نہیں ہے, اگر یمن میں ہو تو وائلنس نہیں ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی یمن کے اندر کچھ عرب امارات کے فوجی مارے گئے, تو امریکن پریزیڈنٹ کیا اور اعلیٰ حکام سارے ان کو جو ہے تعزیت پیش کر رہے تھے, جو جا رہے تھے, جنہوں نے جہاں جا کے حملے کیے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ یمنی بیچارے جو وہاں پہ بے گھر نہتے مارے جا رہے ہیں, جن کا کوئی قصور نہیں, عام شہری ہیں, ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. بحرین کے اندر کیا مطالبہ ہے ان کا, ایک خالص ڈیموکریسی کا اگر دیکھا جائے, خالص یعنی عوام یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں, لیکن کہاں پہ ہیومن رائٹس والے, کہاں پہ ہیں ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والے, نہیں آتے اس مسئلے میں آ کے کہ سپورٹ کریں. اب تیسرا مسئلہ دہشت گردی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایران کو منفرد ہونا پڑتا ہے، یعنی اس کو اپنی انفرادیت کو پیش کرنا پڑتا ہے، بھئی اصل حقائق یہ ہیں۔ اب آپ دہشت گردی کے لیے جناب الائنس بھی بنا رہے ہیں، اب داعش کے خاتمے کے لیے یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو جسے کہتے ہیں نا اس کو اندر سے ٹٹولا جاتا ہے، اصل جڑ تک پہنچا جاتا ہے، تو یہ یورپی ممالک کہیں پہ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پہ امریکہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بنایا، جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا، اب اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب کہیں پہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو یہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، کہیں پہ یہ ان کے لیے مجاہد بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں نا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اصل میں الگ تھلگ ہونے کا باعث بنیں گے۔ یہ آخر دنیا آخر رایامہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ غلط ہیں، ان کو الگ تھلگ کر دیا، ان کو تنہا کر دیا جائے، اور جن کا حقیقی موقف ہوگا اسلامی جمہوری ایران کی صورت میں یا باقی جو بھی اس میں آئیں گے، وہ الگ تھلگ نہیں ہوں گے، رایامہ اس کے ساتھ ہوگی۔ رایامہ جس کے ساتھ، جس کو یہ خود کہتے ہیں نا رایامہ رایامہ، اصل رایامہ کس کے ساتھ ہوگی، یہ نتیجہ جو ہے اس کے سامنے آئے گا۔
بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید جمیل صاحب، آپ دیکھیں کہ جب یہ 14 جولائی کو ایٹمی معاہدہ ڈیل یا جو بھی آپ نام دے دیں یہ ہوا، اعلان ہوا، تو ایک پروپیگنڈے کا ایک سیلاب تھا کہ اب ایران اور امریکہ میں جو ہے ایک طرح سے صلح ہو گئی اور دوستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں اس کے فوراً ہی بعد ایران کے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنی نے واضح لفظوں میں ایک نہیں بارہا اور ابھی کل یہ فرمایا کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی عداوت سازشیں ختم نہیں ہو سکتی اور ہم بھی امریکہ سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ مذاکرات کی جو بات تھی وہ صرف ایک استثنائی معاملہ تھا، ایٹمی معاملہ تھا، اس پر ہم نے اجازت دی، اس پر مذاکرات ہوئے، اب کسی اور ایشو پر یا کسی اور موضوع پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آخر اسلامی جمہوریہ ایران کے اس موقف پر، اس پالیسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایران کیوں پوری دنیا کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ نہیں؟
دیکھیے، بڑی بڑی واضح بات ہے کہ جو بات ابھی کہی جا رہی تھی کہ ایران کے اندر ایک انفرادیت ہے، اور وہ انفرادیت وہ ایران کی اسلام پسندی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جب اسلام پسندی ہوگی تو ظاہر ہے انصاف ہوگا، اور جب انصاف کی بات ہوگی تو پھر میں اور تم نہیں دیکھا جاتا، انصاف کا تقاضے دیکھے جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ امریکہ نے جو حالات امریکہ کے پچھلی کئی دہائیوں سے، بلکہ پچھلے تقریباً کم و بیش 50-60 سال سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، جس طریقے سے اس نے اپنا تسلط پوری دنیا میں جمانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے اس نے اپنی پوری ملٹری اسٹرینتھ کو استعمال کیا ہے، اور جس کو میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں اقتصادی بنیاد پرستی، کہ ساری دنیا کے اندر ایک اقتصادی بنیاد پرستی کا غلبہ ہوا کہ سارے فیصلے اقتصادی مفادات کی بنیاد پر ہونے لگے، اس میں وہ بنیادی طور پر ایک امریکن اسٹیٹ تھی۔ چونکہ امریکہ کی جو پوری دنیا میں ہیجمونی کی بنیاد ہے وہ دو بنیادوں پر ہے، کہ ایک تو اقتصادی بنیاد پرستی اور دوسرا ملٹری کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جب امریکہ کی طرف سے چل رہی ہیں، اور امریکہ ایک ایسی شیطانی طاقت کے طور پر ابھرا کہ جو ساری دنیا کو ہر اعتبار سے، وہ صرف سیاسی اعتبار سے نہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی پوری دنیا کے اندر ایک، یعنی جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ تمام کمزوریاں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، ان کی سب سے بڑی تجارت اگر کوئی کر رہا ہے تو امریکہ کر رہا ہے، چاہے وہ شراب ہو، مختلف قسم کے نشے ہوں، چاہے سیکس ہو، ہر قسم کی تجارت، اور ہیومن رائٹس کا، جیسے ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہمارے جو محترم مہمان ہیں وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے وائلنس کو کیٹیگرائز کیا، اور پورے وائلنس، جو وائلنس ان کے فائدے کا ہے وہ وائلنس اچھا ہو جاتا ہے، اور جو ان کے نقصان کے لیے وہ ان کے لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کا انہوں نے عجیب و غریب کانسیپٹ پیش کر دیا۔ ہیومن رائٹس ہر سال کم و بیش تقریباً 7 کروڑ بچوں کو ابورشن کے ذریعے، اسقاط حمل کے ذریعے مار ڈالا جاتا ہے، وہاں ان کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے۔ جو پوری دنیا کے اندر مرڈر ریٹس، کرائمس، ان کی جو ایک غلط قسم کا جو لیگل سسٹم پوری دنیا کے اندر کریٹ کیا، اس سے کم و بیش 25 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کتنی عورتوں کو زنا بالجبر کا شکار بنا دیا جاتا ہے، وہاں ان کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے۔ ہیومن رائٹس ان کو صرف ان ممالک کے نظر آتے ہیں جن سے ان کے سیاسی اختلافات ہیں۔ تو یہ اس کی امریکہ جس طرح کی پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک اسلامی طاقت طاقت, ایک ایک وہ ملک جس کی بنیاد اسلام ہے, جس کی پوری رگ رگ میں اسلام, اسلامی پالیسی, اسلام کا جو پورا اصول ہے اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے, تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کرے. اور جب تک امریکہ اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کرتا اس وقت تک یہ ظاہر ہے. اور اگر امریکہ ایسا, اگر ایران ایسا کرتا تو امریکہ ایران کے اوپر شبہ کیا جا سکتا تھا, اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی تھی. اور اس بات کا خدشہ بہت سارے لوگوں کو ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی پالیسی میں کچھ امریکہ کتنا ہی نرمی پیدا ہو. لیکن یہ ایک بڑا خوش آئند ایک پہلو ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد میں ایران کی طرف سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, اور ایران اپنے موقف پر قائم رہا, اپنے اصولی موقف پر قائم رہا. ایران کی جو اسلام دوستی اور انسان دوستی اور انصاف دوستی, ان کا پورا اظہار تمام وہاں کے جتنے بھی سربراہان حکومت ہیں انہوں نے کیا, اور جو پورے یورپین ورلڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایک قسم کا تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ جو ایران کے جو نئے صدر ہیں وہ امریکہ کے تئیں کہیں نرم ہیں یا ان کو وہ اس قدر ویسٹ کے مخالف نہیں ہیں, تو وہ اس کے اوپر بھی ایک قدغن لگ گئی, اور ان کو یہ ماننے پر ان کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ نہیں, ایران کی جو بنیادی پالیسیاں ہیں, جو چاہے وہ فلسطین کے تعلق سے ہوں, چاہے دنیا میں جو انصاف کے اور دوسرے معاملات ہیں ان کے تعلق سے,
بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید جمیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا.
اور اس کا موقف چاہے وہ سیریا میں ہو, چاہے اسرائیل میں ہو, چاہے علاقے کے دوسرے ممالک میں ہو, اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ایران اور امریکہ کے اندر بھی بڑی بے چینی پھیلتی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کہ اگر یوروپ کے تعلقات بھی ایران سے بہتر ہو
جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا, میرا خیال ہے کہ دو منٹ کا وقت بچا ہے. اب جو نوعیت ہے ایران کے ساتھ جو تعلقات برقرار کرنے کی یورپ کی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور ایران کن بنیادوں پر تیار ہوگا یورپ کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے؟
دیکھیں, ایران کی فارن پالیسی بڑی یعنی واضح ہے, اس میں تو کوئی وہ شک و شبہ نہیں ہے کہ مساوی اور برابری کی بنیاد پہ وہ امریکہ کے علاوہ, امریکہ کے ساتھ بھی یعنی وہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل یوں, کہ اگر وہ اپنی اس خوب وہ جو امپیریلزم والی اور امریت والی ہے اس سے نیچے آئے, برابری کی بنیاد پہ آئے, تو شاید بات ہو سکے. لیکن یورپی یونین کے ساتھ بھی, دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ وزارت خارجہ ان کی فارن پالیسیز میں واضح طور پہ موجود ہے کہ ہم دو طرفہ تعلقات کو تمام ممالک کے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور دنیا کے ساتھ ایک پرام دنیا کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایران کا ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے, وہ مستضعفین کے لیے, محروموں کے لیے سوچتا ہے, وہ دنیا بھر کے جہاں کہیں بھی محروم ہیں ان کی مدد کے لیے سوچتا ہے. تو یہ اگر ایک اچھا سسٹم بن جائے, یورپ بھی واپس آ جائے اپنی انہی اقدار پہ جو یورپ کی اصلی اقدار تھی, جو انسانی بنیادوں پہ اقدار تھیں, جو ان کی تھیوری میں ہے, اب آ کے اس میں اتنا تعریف کر دیا انہوں نے, تو وہ بہت ساری مثبت چیزیں ہیں اس میں, ان مثبت چیزوں کو اسلام کے ساتھ جب قربت آئے گی تو دنیا کے لیے بہتری ہے, انسانیت کے لیے بہتری ہے, اور یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی بھی.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ہم جاوید جمیل صاحب کی بھی دہلی میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ظاہر ہے کہ یہ جو پوری صورتحال ہے اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوری نظام کی جو پالیسی, جو اس کے اصول ہیں گزشتہ 36 سال سے لے کے اب تک, اگر ان کو بغور دیکھا جائے, ان کا بغور مطالعہ کیا جائے, تو ایک چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگر اپنے اعلیٰ اہداف, اپنے اعلیٰ اصول, اپنی اعلیٰ امنگوں پر ڈٹا رہا جائے, اور خدا کی ذات پر, اس کے بعد اپنی قوم پر اور اپنی توانائیوں پر بھروسہ کیا جائے, تو بڑی سے بڑی قوتوں کو زیر کیا جا سکتا ہے اور ان کو جھکایا جا سکتا ہے, اور یہ بات ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران نے ثابت کر دی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لیے باسی جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب.